بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. سورة الكهف کی آیت ہے تو آپ لوگ سب پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو. سورة الكهف میں خاص بات ہے عجب اور کبر کا علاج ہے. یہ قصہ ہے جس میں ہے سورة الكهف میں. یہ سورہ کہف کی آیات ہیں, آیات نمبر 32 سے آگے تک. اقرا فرماتے ہیں کہ اور آپ ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کیجیے. ان دو شخصوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگور کے دے رکھے تھے اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی اور دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی. ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی اور اس شخص کے پاس اور بھی تموپل کا سامان تھا, مال تھا. سو ایک بار اپنے اس دوسرے ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں, انا اکثر منک مالا, اور مجمع بھی میرا زبردست ہے, واعز نفرا, اور وہ اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا. اپنے نفس کے اوپر ظالم تھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں پر لکھا ترجمہ کیا ہے کہ اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتا ہوا کیونکہ اس نے ناشکری کی, کبر کرتا ہوا. شکر کی بجائے کبر کرتا ہوا باغ میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا یہ خیال نہیں کہ یہ باغ میری مدت حیات میں کبھی بھی برباد ہے اور میں قیامت کو خیال ہی نہیں کرتا کہ آئے گی. اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی. کتنا کبر تھا کہ اگر میں رب کے پاس پہنچا تو اس سے زیادہ اچھی جگہ مجھے مل جائے گی. اس سے اس کے ملاقاتی نے جو کہ دیندار اور غریب تھا جواب کے طور پر کہا کہ کیا تو اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا؟ اور اس نے کہا کہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب حقیقی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور بدون اللہ کی مدد کے کسی میں کوئی قوت نہیں. اگر تو مجھ کو مار اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے اور اس تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفتن ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے, پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے. اور اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گیا, کوئی بڑی آفت آئی اس کے اوپر. پھر اس نے جو کچھ اس باغ پر خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. کبر اور کفر دونوں کو یکساں قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ.
تکبر جو ہے کہ میں کسی سے بہتر ہوں, بڑا ہوں, مال میں زیادہ ہوں, عقل میں زیادہ ہوں, علم میں زیادہ ہوں, یہ انتہائی تباہ کن چیز ہے. اور چونکہ اس کی بنیاد ایک رذیل نفس ہے جو انسان کے اندر فطرتاً رکھا ہوا ہے, اور خلق تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس میں یہ رذائل رکھے, اور چونکہ وہ ہر شخص میں ہے اس سے کبر کا مادہ تو ہر شخص میں ہے, اور اس کے تقاضے ابھرتے ہیں. جیسے اس شخص کو ابھرے, اس نے اس میں یہ کہہ دیا کہ میرے پاس تو مال زیادہ ہے, میرے پاس تو سب کچھ زیادہ ہے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ خلق تعالیٰ نے تباہ کر دیا. پتا ہی اس لیے کہ تکبر سے غضب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تکبر ضرور اسی وقت ہوگا جب کچھ پسندیدگی آئے گی اپنے کام کے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنے حسن و جمال کے بارے میں, اپنے علم کے بارے میں. کوئی پسندیدگی جب پیدا ہوگی تبھی تکبر پیدا ہوتا ہے, تو اس کا علاج ضروری ہے کہ اپنے عیب نظر آئیں. اس کا علاج تو صحیح معنوں میں یہ ہے کہ اپنے عیب نظر آئیں, ورنہ یہ ایسی تباہ کن چیز ہے کہ یہ دین اور دنیا سب کو لے جائے گی. اور اس میں کوئی اول تو کوئی بچا ہوا نہیں ہے, ہر شخص کے دل میں یہ فطری رذیلہ موجود ہے. اور یہاں سورہ کہف کی جو آیت پڑھ کے سنائی گئی اس سے تو پتہ چل گیا کہ اگر یہ سمجھا ہم نے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس سے ہم دوسروں کے نزدیک بہتر ہیں دوسروں سے, تو اس کا انجام تباہی ہے, دنیا میں ہی تباہی ہے. اس لیے تکبر جو ہے ایک بہت ہی شدید چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. دنیا تو تباہ ہوگی اس کی, دنیا بھی تباہ ہوگی اور وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. تو اس کے لیے اس کا علاج بہت ضروری ہے, اور اس کے علاج کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی میں آپ کو پڑھ کے چاہے تھوڑا سا وقت ہی لگ جائے, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے عقیدۂ ہدایت, اس میں اثر بہت ہے, لیکن ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں ہے, کیونکہ ایک تو اس کی زبان مشکل ہے, ایک اس میں چیزیں ایسی ہیں جو بات سمجھ ہوں کہ نہ اس سے ہر ایک کو پڑھنے کو نہیں کہتے. لیکن ہے عجیب, پر چکے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام مجاہدات کر چکے تھے, بہت بڑے عالم تھے, اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے. انتہائی باعزت عالم تھے, بادشاہوں کے نزدیک مقرب, بادشاہ کے نزدیک مقرب تھے, سارے علماء میں دھاک تھی, لیکن اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سب بیکار ہے, میرا آخرت کیسے بنے گی. حالانکہ ایک مجمع کو واس کہتے تھے, سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے. صرف اپنے اس کے بعد جب واپس آئے تو کتاب لکھی ہے جو احیاء العلوم کے نام سے مشہور تھی. شروع میں تو علماء نے اس کو جلا دیا, بعد میں انہی علماء نے اس کتاب کو سونے کے حرفوں سے لکھوایا. تو اس کتاب کا ایک خلاصہ ہے جو اس میں آیا اکثر ہدایت میں. اس میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے برادر, یعنی اے بھائی, اس بات کو معلوم کر, یعنی اس کا علم حاصل کر لے, کہ تکبر اور اپنے تئیں بڑا جاننا, اپنے آپ کو بڑا جاننا بری خصلت ہے, اور حقیقت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ جھگڑا کرنا ہے. کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولہ الکبریاء وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کبریائی تو بس آسمان ہو یا زمین, حق تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیتے, وہ ہمارے لیے. حدیث شریف میں ہے کہ جس نے کبریائی میری چادر ہے, جس نے اس میں سے کچھ بھی لینا چاہا میں اس کی گردن توڑ دوں گا. ایسی شدید چیز ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ اوڑھنا بچھونا ہے, اکڑ اکڑ کے بولنا, ہر طرح کی باتیں کرنا, اخبارات بھرے ہوئے ہیں, جدھر جائیے ادھر عورتیں ہوں یا مرد, دیندار ہوں یا بے دین, ہر شخص گھما پھرا کر اکڑتا پھرتا ہے. ابھی کل یہ کئی حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے جو دین میں ہے, اور آ کر بڑا بول ہی بس گھما پھرا کے بولے, نہیں میرے اندر یہ خرابی نہیں, میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں, میں نے تو ایسا کیا, اپنی یعنی پاکی بیان کرتے رہتے. یہ تو کبر ہے, اس کا انجام تو جہنم ہے, اور دنیا میں بھی وہ شخص پریشان رہے گا. حق تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے. کذلک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ ہر دل تکبر کرنے والے پر اور جبار پہ. اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں, کبر اور کفر ایک ہی چیز قرار دی گئی کلام پر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے خلاف تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم کبر دل میں لیے ہوئے قبر میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا, یہ کچھ کام نہیں آئے گا. جو کبر ہی سبب ہے ریا کا, کبر جب تک ہوگا اس وقت تک ریا باقی رہے گی. میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے ابھی حال ہی میں یہ لکھا کہ حضرت یہاں پہ ایک جمعہ میں وہاں ایک مسجد میں گیا تھا تو وہاں جو شیخ تھے انہوں نے بہت عمدہ بیان ریا پہ کیا. یہ بہت ہی ہے, وہاں کے علماء کرتے ہیں کیونکہ وہ تو حقیقت کا علم ہے. جو قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھے گا اور جس کو خشیت ہوگی وہ ان چیزوں کو ضرور بتائے گا. ریا کا بہت ہی مؤثر بیان کیا, وہی جو ہمارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ کتابوں میں لکھا ہے, بالکل وہی بیان تھا. مجھ پہ بھی اثر ہوا تو میں نے اپنے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ ریا جو ہے اس سے بیان ریا کا بیان ہوا, اس کو سن کر اثر ہوا. ریا کہتے ہیں اس کو کہ کسی عبادت میں غیر اللہ کو راضی کرنا یا غیر اللہ کے دل میں وقت پیدا کرنا, غیر اللہ کے دل میں اپنا اثر پیدا کرنا, غیر اللہ سے کوئی اور فرق, کوئی بھی غیر اللہ کو مقصود بنانا, یہ ریا ہے. میں نے حضرت ادھر لکھا تھا کہ حضرت اس سے مجھ پہ اثر ہوا ہے, آپ پہ ریا سے بچنے کے لیے کوئی گر اور کوئی ایسی نصیحت فرمائیے. تو حضرت نے جواب میں لکھا, ریا کو تو چھوڑ دیا حضرت, جواب میں لکھا کہ حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دنیا کا سب سے ذلیل ترین شخص ہوں, بس اس کو یاد رکھو. پتہ یہ چلا کہ ریا کا علاج یہ ہے کہ تکبر کو ختم کیا جائے اور تواضع پیدا کیا جائے, اپنے آپ کو دنیا کا ذلیل ترین شخص سمجھا جائے. کہنا تو آسان ہے لیکن چونکہ رذیل نفس اندر ہے قلب کے جو کہ جوش مارتا ہے, اس لیے حقیقت میں علاج اتنا آسان نہیں ہے. اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہر شخص چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو, دیندار ہو بے دین ہو, اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مبتلا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو عبادت مفید نہیں ہوتی وہ کبر ہے. آپ کر دیجیے عبادت, وہ آپ کو مفید ہی نہیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. حضرت سلطان الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کپڑا زمین پر لٹاتا ہوا تکبر اور فخر سے چلتا ہے حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. تو عورتوں میں کیا مرض ہے؟ عورتیں کپڑا زمین پہ تو نہیں لٹائیں گی, وہ تو فیشن پہ چلتی ہیں, جیسا فیشن ویسے کپڑے, چاہے کیسی ہی دیندار عورت ہو وہ باز آ کے نہیں دیتی. حالانکہ فیشن سراسر کبر ہے. اس لیے میں ان عورتوں سے جو کہ آپ عورتیں ہیں یہاں پہ, آپ تو دین کی تعلیم ہے, آپ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں, کپڑے بنائیے بہترین بنائیے, لیکن نیت یہ تو رکھیے کہ مجھ کو آسانی ہو, مجھ کو آرام ہو, مجھ کو راحت ہو. اور اگر یہ نیت کر لی کہ میں اپنے اچھی لگوں تو بھی ٹھیک ہے, اور یہ نیت کر لی کہ شوہر کو میں اچھی لگوں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن فیشن کی نیت کی, چونکہ آج کل یہ کپڑے کا انداز اس لیے میرا بھی ہونا چاہیے, یاد رکھیے یہ سراسر کبر ہے اور اس میں مبتلا ہے. باز نہیں آتے, آتی عورتیں کہاں باز آتی, گھما پھرا کے وہی فیشن کے پیچھے چل پڑے. تو یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ فیشن تو کبر ہے, اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے, دکھانا ہے کہ ہم بھی کم نہیں ہیں, ہم پرانے ڈیزائن کے کپڑے نہیں پہن سکتے, ہمیں تو نیا ڈیزائن چاہیے, نیا انداز چاہیے. سن لیجئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کپڑا زمین پر لٹاتا ہوا اور تکبر اور فخر سے چلتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. اور اس کے مقابلے میں تواضع ہے کہ اپنے کو کم سمجھا جائے. کبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے دوسروں کو حقیر, اور تواضع کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی سب سے حقیر سمجھا جائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے تواضع اختیار کی یعنی اپنے کو گرایا لوگوں کے سامنے اللہ کے لیے, اپنے کو کم کر کے دکھایا گرا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے. اب اسراف جو ہے, فیشن تو ہے کبر کی وجہ سے, اسراف بھی کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. جو شخص اسراف کرتا ہے وہ کبر کی وجہ سے کرتا ہے, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف کو بہت سختی سے منع کیا, حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نہر کے کنارے ہے اور وضو کر رہا ہے, نہر کے کنارے ہے, پانی کی کمی نہیں, اور وضو کر رہا ہے, عبادت ہے, اور وضو کرنے سے پانی میں کیا کمی ہوگی نہر کے. فرمایا کہ اگر وہ اس پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو یہ اسراف ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, کتنا اسراف کرتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں جمع کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ. تعداد کا اسراف زیادہ اصل تو اصل اسراف تعداد میں ہوتا ہے, وہ کمیت میں ہوتا ہے, کیفیت میں نہیں ہوتا. اگر کوئی بہت اچھا کپڑا پہن لے مگر نیت اچھی ہو تو وہ اسراف نہیں ہے, لیکن بہت زیادہ کپڑے رکھیں تو اسراف. اور شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی عورتوں کو کہ وہ کپڑوں کی لائن لگائے رہتی ہیں, یہ نہیں جانتی کہ اسراف. اب آپ کو ایک حدیث شریف ہے اس کے اندر دی ہوئی, حضرت ابو سلمہ اپنے دادا سے حکایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ایک دن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان تھے, یعنی ان کے دادا کے گھر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا. روزہ افطار کرنے کو آپ کے سامنے دودھ کا ایک برتن میں نے حاضر کیا, اس میں شہد پڑا ہوا تھا. یعنی دادا بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دودھ کا برتن روزہ افطار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اس میں شہد تھا. آپ نے جب چکھا اور اس میں میٹھا پن معلوم ہوا, پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں حضرت اس میں میں نے شہد ڈالا ہے. آپ نے ہاتھ سے رکھ دیا اور اس کو نہ پیا اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے, لیکن جو شخص خدا کے واسطے تواضع کرتا ہے حق تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے. یعنی تواضع کے خلاف شہد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر تکبر کرتا ہے تو حق تعالیٰ اسے حقیر کر دیتا ہے. اور جو شخص بے اسراف کے خرچ کرتا ہے حق تعالیٰ اسے بے نیاز رکھتا ہے, اور جو شخص اسراف کرتا ہے حق تعالیٰ اسے محتاج رکھتا ہے, اور جو خدا کی یاد بہت کرتا ہے حق تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے. دیکھیں اسراف پتہ چلا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اتنا اسراف بھی پسند نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کھانے کی چیز میں دودھ تھی وہ کافی تھی, اس میں شہد ملایا. آج کل ہم طرح طرح کی چیزیں محض اسراف, کن کن طرح کے کھانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ دیندار طبقہ اس کو جائز سمجھتا ہے. جائز کیسے ہوا؟ جائز تو نہیں ہے. اپنے ضرورت کے لیے, مزے کے لیے, آسانی کے لیے ٹھیک ہے کچھ بنا لے, لیکن اس طرح کے کھانے کے ایک کے اوپر ایک چیزیں محض اسراف. اور محض اس لیے دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اس طرح کھا سکتے ہیں اور ہم بھی اس طرح کھلا سکتے ہیں, یا یہ کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہے ہم بہترین ہوٹل میں جا سکتے ہیں, ان جگہوں پہ جا کے کھا سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر کار برباد ہوگا. ہم نے یہیں کراچی میں بعض خاندان ہے بہت اسراف کیا, اب محتاج ہیں, مقروض ہیں. وجہ تو تکبر تھی, اس اسراف کی وجہ تکبر تھی. اسراف کا انجام تو اچھا نہیں تھا, کیونکہ اسراف کا سبب کیا ہے؟ کبر, کہ ہم بڑے ہیں, ہم لوگوں کو بڑا بن, اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھانا چاہتے ہیں. تو اسراف اور کبر کافی قریب ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالی اسے بے نیاز رکھتا ہے جو بغیر اسراف کے خرچ کرتا ہے, اور جو شخص اسراف کرتا ہے حق تعالی اسے محتاج کر دیتا ہے. آرام اور راحت اٹھائیں اس کی اجازت ہے, اپنا دل خوش کریں اس کی بھی اجازت ہے, لیکن نام و نمود کے لیے یہ جائز نہیں ہے, یہ کبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حق تعالی نے وحی بھیجی کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی کی تواضع کرے, کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں تو ان کے سامنے نیچا ہو جائے, اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے, اور دل میں اپنے خوف رکھے, اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے, اور میرے واسطے اپنے آپ کو خواہشوں سے باز رکھے. دیکھیں یہ ساری صفات آپ دیکھ لیجئے, سارا تصوف اس میں ہے. میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری بزرگی کی تواضع کرے, اور میرے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرے, اور اپنے دل میں خوف رکھے, اور تمام دن میری یاد میں بسر کرے. گناہ تو اسی وقت ہوں گے جب حق تعالیٰ کی یاد دل سے نکلے گی. تمام دن میری یاد میں بسر کرے, اور میرے واسطے اپنے آپ کو خواہشوں سے باز رکھے. یہ سب احکام قرآن میں ہیں, اور یہ سب تصوف ہے. نماز کیسے قبول ہو جائے؟ کبر کے ساتھ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اصلاح نفس سب سے پہلے ضروری سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قرآن سے حدیث سے اس قدر واضح صراحتا اور کثرت سے اور شدت سے ثابت ہے کہ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ اصلاح نفس ہے. وہ اصلاح نفس میں ظاہر کبر مٹتا ہے, اصلاح نفس کی دو ہی چیزیں، ایک کبر اور ایک شہوت. شہوت کہتے ہیں چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش، اور کبر اپنے آپ کو بڑا بنانا. ان دو ہی چیزوں کا اصولاً انہی دو چیزیں ہیں، باقی سب چیزیں اسی سے پوٹتی ہیں. جب نماز ہی قبول نہیں ہے تو اور عبادات کیا قبول ہوں گی، جس کو دیکھو اسلام کا نعرہ لگاتا ہے. لیکن بھائی اپنے آپ کو تکبر تک کا تو علاج کرایا نہیں، تو تم کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہو کچھ جب تمہارے اپنے تکبر کا بھی علاج نہیں ہوا؟ علاج ہوا تو بتاؤ. اگر یہ دماغ میں ہے کسی کے کہ میرا تو علاج ہو چکا ہے، میرے اندر کبر نہیں ہے، تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے، طبیب تھے، جانتے تھے. اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ بہت زیادہ تکبر مبتلا ہے، کیونکہ اس کو اپنے کبر کے رذیلے کبر تک کا احساس نہیں، جو ہر شخص میں ہوتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس شخص کو نہایت دوست رکھتا ہوں جو ضرورت کی چیزیں ہاتھ میں لے کر اپنے گھر جائے تاکہ اس کے گھر والوں کے واسطے روزی ہو، اور اپنے ہاتھ میں لے جانے سے اس شخص کا کبر ٹوٹے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم میں ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس نہیں دیکھتا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی مٹھاس کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تواضع، اپنے کو گراؤ. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ فاضل ترین یعنی افضل ترین عبادت سے غافل ہو. وہ تواضع ہے، تمام عبادتوں میں جو افضل ترین عبادات ہیں ان میں تواضع ہے کہ اپنے آپ کو گراؤ قلب میں، یعنی یہ سوچو کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ، جس کی تعلیم میرے شیخ نے کی، جو میں نے ضیاء کا علاج پوچھا جیسا ابھی عرض کیا، یوں نہیں کہا کہ یوں کرو، فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ہوتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو دنیا کا ذلیل ترین شخص، بلکہ یوں فرماتے تھے کبھی کبھی بول میں اپنے کو کتوں سے سوروں سے بدتر سمجھتا ہوں. جب تک یہ چیز حاصل نہیں کچھ بھی حاصل نہیں. حضرت فضائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، کہ تواضع اس کا نام ہے کہ تو حق بات قبول کر لے جس کسی سے ہو، اگر سے وہ لڑکا ہو یا جاہل ترین شخص ہو. اب آج کل تو یہ حال ہے کہ ہر شخص تکبر کے مارے غلط یا سلط کسی طریقے پہ، بالخصوص دینی طریقے پہ لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اب چاہے اس کو قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، کچھ بھی بتاؤ، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ایسا تکبر. واضح دلیلیں دے دی جائیں نہیں، ہل کے نہیں دیتا، ماننے کو تیار نہیں. حق بات، حق بات تو ایک ہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلی آ رہی ہے. وہ تمام لوگ جن کے اندر تواضع تھی انہوں نے کسی اپنے بڑے کے پیچھے ہو لیے، نئی چیزیں نہیں نکالی. نئی چیزیں جتنی نکالی جاتی ہیں سب تکبری کی بنا پہ ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ان کو پورا پتا نہیں، ان کو پورا آتا نہیں، ان کو کیا ہم نئی چیزیں نکالیں گے، ان کو دین کی خدمت کرنی نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ. یہ دماغ میں خناس کبر کا ہوتا ہے. حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، جب میں تجھے کوئی نعمت بھیجوں، اب نعمتیں تو ہمیں دن رات ملتی ہیں، اے عیسیٰ میں جب تجھے کوئی نعمت بھیجوں تو اگر تو تواضع سے اس کا استقبال کرے گا، یعنی یہ سمجھے گا کہ میں تو میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا مستحق نہیں، تو تمام و کمال نعمت تجھے عنایت کر دوں گا. تو اس نعمت کا کمال اور تمام یعنی مکمل بھی ہوگا وہ ہر طرح سے، اور پورا بھی ہوگا. دیکھیے، نعمت کو من جانب اللہ سمجھنا اور اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھنا، مستحق نہ سمجھنا، یہ شکر ہے. اور اپنے کو اہل سمجھنا یا مستحق سمجھنا، یہ کبر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مملکت میں، ایسی مملکت کسی کو نہیں ملی، صبح کو تبنگروں کی احوال پرسی کرتے، یعنی دولت مندوں کی، مال والوں کی، پھر محتاجوں کے ساتھ جا بیٹھتے، اور فرماتے کہ ایک مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھا. کیسی تواضع ہے، اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے فقیروں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے روزانہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تواضع یہ ہے کہ تو باہر جائے اور جسے دیکھے اس سے اپنے سے افضل سمجھے. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر پکارے کہ اے لوگوں، تم میں جو سب سے بدتر شخص ہے وہ باہر آ جائے، تو میں سب سے پہلے باہر نکل آؤں گا. حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا یہ قول سنا تو کہنے لگے کہ مالک کی بزرگی اسی سے ہے, اس توازو کی. حضرت بایزید قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک کسی کو اپنے سے بدتر جانتا ہے, جب تک کسی ایک کو بھی اپنے سے بدتر جانتا ہے, تب تک وہ متکبر ہے. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اے عزیز, تو جان لے کہ تکبر برا خلق ہے اور اخلاق دل کی صفت ہوتے ہیں, لیکن ان کا اثر ظاہر میں پیدا ہوتا ہے. اور تکبر کے یہ معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر سمجھے اور اس وجہ سے خوش ہو ہو کر پھولے. تو جو ہوا اسے پھلاتی ہے اسے تکبر کہتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, اعوذ بک من نفخت الکبر, یعنی اے اللہ میں کبر کی ہوا سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آدمی میں جب یہ ہوا بھرتی ہے تو دوسرے لوگوں کو وہ اپنے سے کم سمجھتا ہے اور اپنا خادم جان کر انہیں دیکھتا ہے, بلکہ شاید اپنی خدمت کے لائق بھی نہ جانے, اتنا کبر بڑھ جاتا ہے. یہ نہایت درجے کا تکبر ہے کہ وہ خدا کی کبریائی سے بھی بڑھ گیا, کیونکہ وہ سب کو, اللہ تعالیٰ تو سب کو بندگی اور سجدوں کے ساتھ قبول فرما لیتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ہر ایک سے خدمت نہیں دوں گا. اور اگر تکبر کے اس درجے کو وہ نہیں پہنچتا تو چلنے اور بیٹھنے میں آگے آگے ہوتا ہے اور تعظیم کا امیدوار رہتا ہے. اور اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر لوگ اسے نصیحت کریں تو نہ مانیں, اگر خود نصیحت کرتا ہے تو سختی سے کہتا ہے, اگر اس کو تعلیم کیجیے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. اور آدمیوں کو وہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے جانوروں کو دیکھتا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبر کیا چیز ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق تعالیٰ کے آگے گردن نرم نہ رکھے اور لوگوں کو چشم حقارت سے دیکھے. اور یہ دونوں خصلتیں آدمی اور حق تعالیٰ کے درمیان میں بڑی آڑ ہیں, اسی سے سب برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور نیک اخلاق سے آدمی باز رہتا ہے. جس کے اندر کبر ہوگا وہ چیز اپنے واسطے پسند, جو چیز اپنے واسطے وہ پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے واسطے, دوسرے مسلمانوں کے واسطے پسند نہیں کرتا. اور یہ شرط ایمان ہے, یہ ایمان کی شرط ہے کہ بندہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرے. یہاں پہ رشتوں وغیرہ کا معاملہ آتا ہے, ساس بن گئی ہے تو اپنی بیٹی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنی بہو کی. یہ اچھے اچھے دینداروں میں اتنا سخت اظہار یہاں پہ ہوتا ہے. ایمان کی شرط ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے مسلم, یہی شرط ہے ایمان ہے. تکبر میں بھول جاتے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے تو یہی چیزیں چاہتے ہیں جس سے بیٹی کو آرام ملے, راحت ملے, اور بہو کے لیے ان سب چیزوں کو اڑا دیتے ہیں. ڈرنے کی بات ہے, یہاں پہ ظلم الگ ہے اپنی جگہ, لیکن یہ تو شرط ایمان ہے. کبر متقیوں کی صفت نہیں ہے, متقی میں کبر نہیں ہوتا. اور کینہ اور حسد سے ایسا شخص جو کبر رکھتا ہے دست بردار نہیں ہو سکتا, یعنی اس میں کینہ ہوگا اور حسد ہوگا, اور وہ غصے کو نہ روک سکے گا, اس کی ایک علامت یہ ہے, اور وہ زبان کو غیبت سے نہ بچا سکے گا, اور دل کو وہ دوسروں سے میل اور غبار سے پاک صاف نہ قدورت رکھے گا دوسروں کے بارے میں. اس واسطے کہ جو شخص اس کی تعظیم نہ کرے گا اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ وہ اپنے دل میں لائے گا, اور وہ فریب اور نفاق اور جھوٹ سے مستغنی نہ ہوگا تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر رکھ سکے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا آدمی کچھ بھی اسلام کی بو نہ سونگے گا تا وقت کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بھلا نہ دے. ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تو جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ہر شخص سے گھٹ کر جانے تاکہ تو پھر بہشت کی خوشبو سونگ لے. تکبر کے اسباب لکھے ہیں سات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. پہلا سبب علم ہے, جہاں تھوڑا سا علم ہوا بس تکبر شروع ہوا. کہیں وہ ایسا شخص جو عالم ہے دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتلاتا ہے کہ میں پہنچ گیا آپ سے دعوت میں, بڑے نخرے سے پہنچتا ہے اور پھر احسان بھی جتلاتا ہے کہ اچھا آپ نے بلایا, دیکھیے میں پہنچ گیا. تو میرے حضرت نے مطلب مجھے فرمایا کہ کہیں تو کوئی دعوت میں بلائے تو یوں سمجھو کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا, اور اگر تم کسی دعوت میں بلاؤ تو تم یہ سمجھو کہ اس آنے والے نے میرے ساتھ احسان کیا. کہیں وہ ایسا شخص جو عالم ہے دعوت میں جاتا ہے تو احسان جتلاتا ہے. اور اپنے آپ کو ان سے بہتر جانتا ہے اور اپنی نجات کی قوی امید رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سب میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں، میرے طفیل ہی سے دوزخ سے وہ نجات پائیں گے، میری دعا اور نصیحت کے محتاج ہیں، میرے طفیل ہی سے دوزخ سے نجات پائیں گے. سب تکبر کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آپ کو بڑا جاننا یہ علم کی ایک آفت ہے، علم سے پیدا ہو جاتی ہے. جو متکبر ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب علم اس کے باطن میں جاتا ہے تو اس کے باطن ہی کی صفت پر ہو جاتا ہے، جیسے شخص کا باطن خبیث ہوتا ہے اور اس کا پڑھنے سے صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ اسے بیان کرے اور لوگوں میں عزت حاصل کرے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں تم متکبر علماء میں سے نہ ہو جاؤ تو اس وقت تمہارا علم تمہارے جہل کو وفا نہ کرے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار امامت کی اور پھر کہا کہ دوسرا امام ڈھونڈو کیونکہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. خیال آیا وسوسہ آتے دوسرا امام ڈھونڈو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب یہ حضرات تکبر کے خیال سے نہ چھوٹ سکے جو صحابہ تھے تو دوسرے لوگ کیوں کر چھوٹ سکیں گے؟ یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے؟ اور دوسرا سبب تکبر کا زہد اور عبادت ہے کہ عابد زاہد صوفی یہ پارسا تکبر سے خالی نہیں ہو. یہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خدمت اور زیارت کرنا اوروں کے حق میں بہتر ہے کہ لوگ ہماری زیارت کو آئیں ہماری خدمت کریں، گویا اپنی عبادت کے سبب سے لوگوں پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم جو عبادت ہم یہ تو رات بھر آپ عبادت بے شک کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اب یہ سمجھا کہ اب تو میں قابل زیارت ہو گیا، لوگ ہماری زیارت کو آئے گئے، یعنی مزار ہو گئے. مزار وہ جگہ جہاں جس کی زیارت کی جائے. گویا اپنی عبادت کے سبب سے لوگوں پر احسان رکھتے ہیں، شاید یہ بھی جانتے ہوں کہ اور لوگ تو تباہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں ستائے اور اتفاقاً اسے کوئی آفت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری کرامت ہے کہ ہمارے ساتھ جو بے ادبی کرتا ہے اس کا کیسا انجام ہوتا ہے، دیکھا میرے ساتھ بے ادبی کرتا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اس کا بہت سخت علاج ہے. چنانچہ ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیق ایک مرید تھے، اور مجھے یہ قصہ حضرت ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب چونکہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، اور شروع میں ہی جب حضرت سے تعلق ہوا حضرت مدینہ منورہ سے واپس آئے میں بیٹھا ہوا انتظار میں بیٹھا تھا کافی دیر سے، جب حضرت میں جدہ میں تھا حضرت تشریف لائے، ایک حضرت میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ ٹرین میں جا رہے تھے اور ٹرین میں ان کو پینے کی جو یہ سب پیپسی وغیرہ ہوتی ہے بوتل والا آیا، ان کو پیاس لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اس سے ایک بوتل خریدنا چاہیے، اس نے نہیں دی ان کو اور ٹال دیا اور آگے بڑھ گیا. جتنے میں پھر وہ واپس جب جا رہا تھا تو اس پلیٹ فارم پہ اترتے ہوئے اس کا کچھ پیر گڑبڑایا اور گرا اور ساری بوتلیں اس کی ٹوٹ گئی. تو انہوں نے یہ واقعہ اپنے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت دیکھ سکتے ہیں ایسے میرے ساتھ کیا، پھر اس کا یہ انجام ہوا، بس اتنا لکھا تھا. جواب میں مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا کہ آئندہ تم مجھ کو اپنی شکل نہ دکھانا، آئندہ تم مجھ کو اپنی شکل ہی نہ دکھانا. ایسی سختی سے علاج ہوتا ہے، کبر کی تو کوئی گنجائش نہیں. ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ میرے اندر یہ کبر پیدا ہوا، مجھ کو علاج درکار ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا، بلکہ یہ سمجھا انہوں نے کہ میرے اندر کوئی بات آ گئی ہے میری عبادت وغیرہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ میں نے اس سے انتقام لے لیا. یہ ان کو خط میں تو یہ نہیں لکھا لیکن ان کی تحریر سے یہ لگا کہ وہ یہ سوچتے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا، اس سے زیادہ کوئی عابد نہ تھا، کوئی اور عبادت کرنے والا اتنا نہ تھا، اور ایک شخص تھا کہ اس سے زیادہ کوئی فاسق یعنی گناہ پر اصرار کرنے والا نہ تھا. وہ عابد بیٹھا ہوا تھا، بادل کے ایک ٹکڑے نے اس کے سر پر سایہ کر لیا. فاسق نے اپنے جی میں کہا کہ میں بھی جا کر اس عابد کے پاس بیٹھ جاؤں، اتنا بڑا عابد ہے وہ بیٹھا ہے تو اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہے، شاید حق تعالیٰ اس کی برکت سے میرے اوپر رحمت کر دے. جب وہ فاسق اس کے پاس جا کر بیٹھا، فاسق ہے، شرابی، کبابی، زناکار، بدماش، چوری، ڈاکے کرنے والا، ایسا بات. جب وہ بیٹھا تو عابد نے کہا یہ کون ہے جو میرے برابر بیٹھا ہے، تو تو بڑا ہی گندا آدمی ہے، اٹھ یہاں سے. اب اس نے کہا کہ مجھ کو اس کی صحبت ہے، وہ تو بڑے پاک صاف تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، اور یہ ایک گناہگار شخص انتہائی آ کے بیٹھ گیا، لیکن وہ تو اس لیے بیٹھا تھا کہ اس کی برکت مجھے حاصل ہو جائے. وہ اپنے کو حقیر سمجھ رہا تھا، ان کو بزرگ سمجھ رہا تھا. چنانچہ وہ بےچارا فاسق وہاں سے اٹھ کے چل دیا، اور ساتھ ساتھ وہ بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا. اس زمانے میں جو رسول تھے ان پر وحی آئی کہ اس فاسق اور عابد دونوں سے کہہ دو کہ نئے سرے سے عمل کریں، کیونکہ جو کچھ فاسق نے گناہ کیے تھے وہ اس کے نیک ایمان کے سبب اور اس کے سبب کہ میں جا کے اس سے برکت لوں ہم نے سب بخش دیا, اور عابد نے جو عبادت کی تھی وہ اس کے تکبر کے سبب سے ہم نے چھین لی. یہ کبر کا انجام. ایک شخص نے ایک عابد کی گردن پر جھگڑا کرنے میں پیر رکھا, عابد نے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ ورنہ قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نہ کرے گا. اس زمانے کے رسول پر وحی آئی کہ فلاں عابد سے کہہ دو کہ اے شخص تو میرے اوپر قسم کھا کر حکم کیسے لگاتا ہے کہ میں اسے نہ بخشوں گا بلکہ میں تجھ کو ہی نہ بخشوں گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی عابد کو ستاتا ہے تو عابد یہ جانتا ہے کہ حق تعالیٰ اس ستانے والے پر رحمت نہ کرے گا, وہ یہ سمجھتا ہے, اور شاید وہ یہ کہہ بیٹھے کہ یہ ستانے والا بہت جلدی اس گستاخی کی سزا پائے گا. یہ اب بہت ہے, عورتوں میں بھی یہ مرض ہے, جہاں کسی نے کچھ ستایا اچھا دیکھ اللہ تعالیٰ ہی تو اسے سزا نہیں دیں گے. اگر کوئی آفت اسے پہنچتی ہے تو وہ عابد یہ کہتا ہے کہ تم نے دیکھا اس پر کیا گزری, یہی میری کرامت ہے. اور یہ احمق نہیں جانتا کہ اکثر کافروں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور حق تعالیٰ نے ان سے انتقام نہیں لیا بلکہ بعضوں کو دولت اسلام نصیب کر دی. تو معاذ اللہ یہ بیوقوف جانتا ہے کہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بزرگ ہوں, کہ حق تعالیٰ نے ان کی وجہ سے تو انتقام لیا نہیں اور حق تعالیٰ میری وجہ سے انتقام لے گا. جاہل عابد ایسے ہی ہوتے ہیں. اور تیسرا سبب کبر کا نسب ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور کہا یا ابن السودا, یعنی او حبشی کے بچے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر آپ سے باہر نہ ہو, کیونکہ کوئی گورے آدمی کا بچہ کالے آدمی کے بچے پر فضیلت نہیں رکھتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں لیٹ گیا اور اس شخص سے کہا کہ تو اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ دے, کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کلمہ تکبر کا ہے تو کتنی توازن اختیار کی تاکہ اس سے ان کا تکبر ٹوٹ جائے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپ اس میں نسب پر تفاخر کرتے تھے. ایک نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں, تو کون ہے؟ بس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو آدمیوں نے فخر کیا تھا اور ایک نے کہا تھا میں فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں اور بزرگوں کی نو پشتیں گن دی تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس سے کہہ دو کہ وہ نو تو دوزخ میں ہیں اور تو ان کا دسواں ہے. اور چوتھا سبب کبر کا حسن و جمال ہے. یہ عورتوں میں اکثر ہوا کرتا ہے. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو فرمایا کہ کوتاہ قد ہے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے عائشہ تم نے غیبت کی اور یہ اپنے قد پر تکبر ہے, کیونکہ اگر وہ خود کوتاہ قد ہوتی تو یہ ایسا کلمہ نہ فرماتی. یہ حسن و جمال پہ تکبر تو ہو جاتا ہے اور اس میں عجب بھی بہت ہے, یعنی عجب سے ہی تکبر ہوتا ہے, آئینہ دیکھنا اور اترانا. اگر حسن و جمال ہے تو حق تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور کسی وقت بھی سلب ہو سکتا ہے. جیسا کہ سورہ کہف جو آیت پڑھی گئی شروع میں سورہ کہف کی, تو وہ کہتا تھا کہ میں زیادہ ہوں مال زیادہ ہے, سب ختم ہو گیا اس کے کہنے کی وجہ سے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر حسن جمال زیادہ ہے تو وہ تو اللہ میاں کا دیا ہوا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی اترایا تو وہی حشر ہوگا, سارا حسن جمال کسی وقت بھی ختم ہو جا سکتا ہے. اور پانچواں سبب دولت ہے. آدمی یوں کہتا کہ میرا مال اور میری دولت ایسی ہے, یہ تو سورہ کہف میں صاف آ گیا, اس کا انجام تو اچھا نہیں. اور چھٹا سبب قوت ہے. اس کی وجہ سے طاقتور آدمی کمزوروں پر تکبر کرتا ہے. اور ساتواں سبب شیخ ہونا, استاد ہونا, تابعین اور شاگردوں اور غلاموں اور نوکروں اور مریدوں کی وجہ سے تکبر. غرض جس چیز کو آدمی نعمت سمجھتا ہے اس کی سبب اس کی وجہ سے اس پہ فخر اور تکبر کرتا ہے, اب چاہے وہ کسی خراب چیز کو سمجھے. اب یہ بالکل یہ تو سات اسباب تو ان کے ہیں جو کہ فطری ہیں یہ تکبر کے, لیکن جو متکبر ہوتا ہے وہ خراب چیزوں کو بھی اچھا سمجھ دیتا ہے اور اس پہ وہ کرتا ہے فخر, گندگی پہ فخر کرتا ہے. تکبر کا علاج بیان فرمایا ہے کہ تکبر کا علاج دو جز ہیں اس کے. پہلا جز تو یہ ہے کہ سوچ کو صحیح کرے, یہ اصل علاج ہے, کیونکہ تکبر سوچ کا ہی مرض ہے. فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے عزیز تو جان کہ جو بیماری ایک دانے کی برابر ہو اور وہ سعادت کو بند کر دے اور تجھے بحث سے روک دے. جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت نہیں, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ایک رائی کے برابر کبر جنت سے روک دینے والا ہے, جب ایسی یہ بیماری ہے, تو اس کا علاج فرض عین ہے اور اس بیماری سے کوئی شخص خالی نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اس کا علاج دو طرح کا ہے, ایک مجمل اور ایک مفصل. اور مجمل علاج جو ہے وہ علم و عمل کی معجون سے مرکب ہے. علمی علاج یہ ہے کہ آدمی حق سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کبریائی اور عظمت سوائے اللہ کے اور کسی کے مناسب نہیں, اور یہ سمجھ لے کہ مجھ سے زیادہ حقیر اور ذلیل و خوار اور کمتر کوئی نہیں. بس یہ سوچنا بار بار, اور جب اللہ اکبر کہے نماز میں یا اذان میں سنے تو بس یہی سوچے. مجھے حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب نے تعلیم فرمائی کہ جب سنو یہ سوچو کہ بڑے تو حق تعالیٰ ہیں تو میں تو چھوٹا ہوا. اس سے بھی تکبر رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جائے گا. بس یہ سوچو کہ مجھ سے زیادہ حقیر اور ذلیل و خوار اور کمتر کوئی نہیں. یہ وہ مثل ہے کہ بیماری کی جڑ اور مادے کو باطن سے قطع کر دیتا ہے. یعنی اگر یہ سوچنے لگ گیا بندہ کہ میں سب سے ذلیل ہوں, یہ تو جڑ کو کاٹ دے گا. اور بہت سی چیزیں ہیں سوچنے کی, ہم کیسے پیدا ہوئے, ہماری حقیقت کیا ہے, کتنے گندے ہیں ہم. یہ سب چیزیں سوچنے سے کبر رفتہ رفتہ کم ہوتا ہے. لیکن کسی شیخ کی نگرانی میں علاج سے ہی کم ہوتا ہے کہ اپنی جہاں, اس میں تو شرط ہے کہ ہر ہفتے اپنے حال لکھو, ہر ہفتے نہیں 15 دن پہ لکھو, جو عورتوں کو مشکل ہوتی ہے 15 دن پہ لکھنے, اپنا حال لکھیں کسی ایک بیماری کو پکڑ لیں تو کبر کو, تو کبر کا حال لکھتے چلیں لکھتے چلیں, ایک دن آنکھ کھلے گی. لکھتے لکھتے آنکھ کھلے گی. شروع میں تو ایسا نہیں معلوم ہوگا, شروع میں تو صاحب ایسا ہے جیسے بھینس پاڑے میں چس گیا, تو اس کو سب بھینسیں ایک جیسی معلوم ہوئی, اور وہ جو بھینس پاڑے کا مالک ہے اس نے ہر بھینس کا نام بھی رکھا ہوا ہے, یہ نگینا ہے اور یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, نام بھی ایک سے ایک رکھے ہوئے, بھینس کا نام نگینا رکھا ہے. اور ٹانگی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کون سی بھینس ہے, نگینا وہاں کھڑی ہے, ٹانگے دیکھ کے بتا دیتا. تو شروع میں ایسی لگے گا کہ کبر وغیرہ کچھ پتہ نہیں چلے گا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ پتہ چلے گا, او ہو اس وقت چلے گا کہ واقعی بھینسوں میں تو فرق ہے, شروع میں تو آپ کو ایک جیسی لگی. تو ایک علاج یہ ہے علمی کہ یوں سوچو, سوچنا ہی کافی ہو جاتا ہے, لیکن گھٹنے میں جو پڑا رہتا ہے تو اس کا علاج عملی بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کا علاج عملی یہ ہے کہ سب احوال اور اقوال میں, اپنے حال میں یعنی اپنا حال کیسا بناؤ, اور اقوال میں یعنی بولو بول کیسا بولو, باتیں کیسی کرو, اس میں متواضع لوگوں کی راستہ اختیار کرو. جیسے متواضع لوگوں کا حال ہوتا ہے ویسا حال کر لو اپنا, ویسا لباس ویسی وضاقتہ, عقل والی چیزیں نہ پہنو, عقل والی چیزیں نہ بناؤ, شان والی چیزیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد کے بارے میں فرمایا کہ عالی شان مسجد نہ بنانا, فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سے جیسے وہ اپنے گرجا اور گھروں کو اور عبادت گاہوں کو عالیشان بناتے ہیں, تم بھی ایسا نہ بنانے لگ جاؤ. دیکھیں مسجدوں کو عالیشان بنانے کو, مسجدوں میں اسراف کرنے کو منع فرمایا ہے. اب تو خیر الٹا ہے, شان تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے, مسجد تک کے لیے جب جائز نہیں تو ایک انسان کو اپنے گھر کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے. تواضع اختیار کرو, اپنی ضرورت اور راحت کا ضرور خیال رکھو, اس کو کوئی منع نہیں کرتا, لیکن شان نہ دکھاؤ یا شان کی نیت نہ کرو. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر روٹی کھاتے, کبھی میز کرسی پہ نہیں کھایا, یہ تواضع ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع سکھائی, اس کو اختیار کرو. کھاتے وقت تکیہ نہ لگاتے, اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں, میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تم نیا کپڑا نہیں پہنتے, اتنے بڑے بادشاہ نیا کپڑا نہیں پہنتے. فرمایا کہ میں بندہ ہوں, اگر کسی دن میں آزاد ہوں گا تو آخرت میں نیا لباس پہنوں گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کے بھیدوں اور اسرار رازوں میں سے ایک تواضع ہے کہ وہ رکوع اور سجدے سے حاصل ہوتی ہے, اور چہرہ جو سب اعضا سے زیادہ عزت دار ہے آدمی اسے زمین پر مٹی پر رکھتا ہے. بس آدمی کو چاہیے کہ کبر جو حکم دے اس کے خلاف کرے, اور صورت اور زبان اور آنکھ اور نشست و برخاست اور لباس اور سب حرکات و سکنات پر کبر ظاہر ہوتا ہے, تو چاہیے کہ آدمی تکلف کر کے کبر ان تم سب چیزوں سے دور کرے تاکہ توازو اس کی سرشت ہو جائے. تکبر کی علامتیں بہت ہیں. ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ نہ ہو تب تک وہ اکیلا کہیں جانا نہ چاہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے آدمی تیرے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی تو حق تعالیٰ سے دور رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا تبلیغ, منصب تھا پیغمبر کا منصب ہوتا ہے تبلیغ, کہ جو احکام اللہ میاں کی طرف سے تمہارے اوپر آ رہے ہیں اور آیات نازل ہو رہی ہیں وہ دوسروں کو پہنچاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کو طائف گئے, ایک غلام ساتھ تھا بس, جماعت ساتھ نہیں تھی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے آدمی تیرے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی تو حق تعالیٰ سے دور رہتا ہے. اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں اور اس کے واسطے اٹھ کھڑے ہوا کریں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے کراہت کرتے تھے کہ کوئی آپ کے واسطے کھڑا ہو جائے. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہو اس سے کہہ دو کہ ایسے آدمی کو دیکھ لے جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں. ملازم کو بھی اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہیے, ایک متکبر کی علامت ہے, بٹھاؤ اس کو بھی تم بیٹھے ہو. اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر کسی کی ملاقات کو نہیں جاتا. حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ پہنچے تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا کہ یہاں آ کر مجھ سے حدیث روایت کرو. حضرت سفیان چلے آئے, حضرت ابراہیم ادہم نے کہا میں نے چاہا تھا کہ میں تمہاری توازو آزماؤں اس لیے تمہیں بلایا. اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر یہ نہیں چاہتا کہ فقیر اس کے پاس بیٹھے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر کے ہاتھ میں اپنا دست مبارک دے دیتے اور جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ اسی طرح رہتے. اور جو شخص ایسا بیمار ہوتا کہ لوگ اس سے اعتراض کرتے بچتے آپ اس کے ساتھ کھانا نوش فرما لیتے. اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر اپنے گھر میں کچھ کام نہیں کرتا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کرتے تھے, اس سے پتہ چلا کہ عورتوں میں تو توازو ہے گھر کا کام کرتی ہیں, مردوں میں ہی تکبر ہے. ہماری عورتیں تو گھر کا کام بہت کرتی ہیں, واقعی میں عورتوں میں اس لحاظ سے تکبر ہے کہ جڑ کٹ جاتی ہے, پھر وہ گھر کا کام کرتی ہیں بیچاری, تو بہت زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی خدمت کرتی ہیں, تو ان میں تو توازو رفتہ رفتہ بہت زیادہ آ جائے گی. خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات کسی کو مہمان رکھا, چراغ بجھنے لگ گیا یعنی گل ہونے لگا. مہمان نے کہا کہ میں تیل لے آؤں, کوئی اور تھا نہیں. فرمایا نہیں, مہمان سے کام کو کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے, مہمان کو دے تم کر لو. تو مہمان نے کہا اچھا میں غلام کو جگاؤں. فرمایا نہیں, وہ ابھی سویا ہے. پھر آپ خود اٹھ کر تیل کا برتن لائے, خلیفہ تھے, پھر آپ اٹھ کر تیل کا برتن لائے اور چراغ میں تیل ڈالا. مہمان نے کہا یا امیر المومنین یہ کام خود آپ نے کیا خلیفہ ہوتے ہوئے؟ فرمایا کہ ہاں, جب میں تیل لینے گیا تب بھی میں عمر تھا اور اب میں پھر آیا ہوں تو بھی تو عمر ہی ہوں. اور ایک علامت یہ ہے کہ متکبر سودا وغیرہ بازار سے خود اپنے گھر نہیں لے جاتا, نوکر چاہیے تم اٹھاؤ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوئی چیز دی تھی اور خود لیے جاتے تھے خرید کر. ایک شخص نے چاہا کہ میں لے لوں, آپ نہ مانے اور فرمایا کہ جس کی چیز ہے اس کا لے چلنا بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں پیٹھ پر لادے بازار میں جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راستہ دو. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ مدینہ منورہ کے امیر تھے. اور ایک علامت یہ ہے کہ جب تک اچھے کپڑے نہ ہوں تب تک متکبر آدمی باہر نہیں نکلتا. جب باہر نکلنا ہے تو اچھے کپڑے پہنیں گے. اور گھر میں حکیم الامت رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں گھر میں تو بھنگن بنی رہتی ہیں اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو بہترین کپڑے اور زیور پہن کے نکلتی ہیں, حالانکہ یہ تو شوہر کا حق ہے. تو ایک علامت کبر کی یہ ہے کہ جب تک اچھے کپڑے نہ ہوں تب تک متکبر باہر نہیں نکلتا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بازار میں دیکھا کہ ہاتھ میں درہ لیے ہیں اور 14 پیون چادر میں ہیں, ان میں سے بعض چمڑے کے پیون تھے. اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا کپڑا پہنتے تھے. لوگوں نے شکایت کی کہ آپ چھوٹا کپڑا کیوں پہنتے ہیں, یعنی کم ہوتا تھا لمبائی میں. فرمایا اس لباس سے دل میں خوشبو ہوتا ہے. غرض جس کو توازو سیکھنا ہے اسے چاہیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرے اور اس کی پیروی کرے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چارہ ڈالتے، اونٹ کو باندھتے، گھر جھاڑتے، بکری کا دودھ دو لیتے، نالائن شریف میں ٹانکے ڈال لیا کرتے، کپڑے میں پیون لگا لیتے، خادم کے ساتھ کھانا کھا لیتے، جب خادم تھک جاتا تو چکی پیسنے میں اس کی مدد کرتے، بازار سے چادر میں سودا وغیرہ لے آتے، اور امیر و فقیر سب چھوٹے بڑے سب کو پہلے خود سلام کر کے مصافحہ کرتے، اور غلام اور آزاد چھوٹے بڑوں کے درمیان دین کے امور میں فرق نہ کرتے، دن رات کا ایک ہی لباس رکھتے، جو خاکسار پریشان حال آپ کی دعوت کرتا تو قبول فرما لیتے، جو کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا اگرچہ تھوڑا ہوتا تو اسے حقیر نہ جانتے، رات کا کھانا صبح کے واسطے نہ رکھتے اور صبح کا کھانا رات کے واسطے نہ رکھتے، بانٹ دیتے تھے۔ آپ نیک خو تھے، کریم التبع تھے، بلندسار تھے، شگفتہ رو تھے، مسکراتے لیکن قہقہ نہ لگاتے، غصہ نہ کرتے، متواضع تھے اور باہیبت تھے، اسراف نہیں فرماتے تھے لیکن سخی اور کریم تھے، اور سب لوگوں پر رحیم تھے۔ آپ کا دل بہت نرم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے رہتے، یہ حیا اور شرم کی وجہ سے تھا، کسی سے لالچ نہ رکھتے تھے۔ جس کو اپنی سعادت چاہیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ عملی علاج ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے، باقی تفصیلی علاج بھی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے سب سے اچھا طریقہ کہ ایک ایسے شخص کو ڈھونڈو جس کے اوپر تم کو پورا اعتقاد اور اعتماد ہو، لیکن اول تو پیری مریدی چاہتے ہی نہیں، اپنے کو مرید بنانے میں کثر شان ہے، اسے کوئی پیر اپنا نہیں بناتے، شان میں بٹا لگتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سنت چلی آ رہی ہے، اور اگر بناتے بھی ہیں تو جس کو بنایا ہے اس کے اوپر اعتقاد نہیں ہے، صرف نام کو برکت کے لیے، دعاؤں کے لیے بنا لیتے ہیں یا وظیفوں کے لیے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھ نہیں پاتے۔
چار حق مرشد کے ہیں رکھ عمر بھر تو ان کو یاد، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد۔
ایک تو اطلاع ہو کہ اپنے حال کی اطلاع دیتے رہو، چھپاؤ نہیں، جیسا بھی حال ہے کیسا بھی گناہ ہو بتاؤ تاکہ گناہ سے بچ سکو، اور جو وہ کہے چپچاپ سے کرو، اور اعتقاد ہو کہ مجھ کو میری کوشش سے اس سے بہتر شخص میری اصلاح کے لیے نہیں مل سکتا، یہ نہیں کہ میرا شیخ سب سے بڑا ہے سب سے بزرگ ہے، یہ کہیں اعتقاد نہیں، اعتقاد بس اتنا کہ میری کوشش سے اور میری مناسبت کے لحاظ سے کوئی اور نہیں مل سکتا، اور انقیاد کسی ایک کی ہو، دو جگہ سے دین نہیں حاصل ہو سکتا، دین ایک ہی جگہ سے حاصل ہو سکتا ہے، کسی ایک ہی کا آواز سنو، کسی ایک ہی سے اصلاح لو، رفتہ 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 دیکھو گے اصلاح ہو جائے گی اس کی، اور کبر کی اصلاح تو بہت ضروری ہے، جتنے رضا نفس ہیں سب اسی کی وجہ سے کبر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہر شخص میں ہے، اور اس دھوکے میں نہ رہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ مجھ میں کبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکا ہے، اس میں تو پھر علاج ہی نہیں ہوگا، بیمار ہے اور سمجھے کہ میں بیمار نہیں ہوں تو وہ تو مر جائے گا، جب موت آ جائے گی اس وقت تو یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہی چلے گا کہ جس کے دل میں رائے برابر کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اٹل ہے یہ، اپنے دھوکے میں پڑے پڑے موت آ جائے فائدہ کیا ہے، پھر علاج میں لگ جانا چاہیے، تو اس ضرورت تو اس کی ہے کہ ہر شخص لگے، اور سوائے شیخ کامل کے کوئی کبر کا علاج نہیں کر سکتا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تواضع ایسی عطا فرما دے جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد علیہ وسلم اجمعین برحمتہ۔